بے تولا سونا ہونا چاہیے. اگر چاندی ہے اس پگانے کے اندر تو 105 مثال چاندی ہونا چاہیے, یعنی 42 تولے تقریباً 42 تولے بنتے ہیں. اور اگر سونے اور چاندی کے علاوہ کوئی اور چیز ملی, جواہرات ہیں, موتی ہیں, تو پھر دیکھا جائے گا کہ 6 تولے سونے کی بازار میں کیا قیمت ہے یا 42 تولے چاندی کی کیا قیمت ہے. جس کا دل چاہے چاہے آپ چاندی کے حساب سے دیکھ لیجیے, چاہے سونے کے حساب سے دیکھ لیجیے, اس کے اعتبار سے حساب لگا کر آپ نکالیں. اگر اس سے کم کا ہے تو کچھ واجب نہیں ہے, اس سے بہتر کا ہے یا اس سے زیادہ کا آپ کے پاس خزانہ ہے تو کچھ واجب نہیں. کہ مثلاً خزانہ نکلا 6 تولہ سونا فرض کیجیے 3000, اگر خزانے کی قیمت 3000 سے کم ہے تو وہ پورا خزانہ آپ کا ہے اور اس کے اوپر بالکل کوئی کچھ واجب نہیں. اور اگر 3000 یا اس سے زیادہ ہے تو اس صورت میں 5واں حصہ نکال دیجیے, مسافی جو ہے وہ آپ کا ہو جائے. تیسری چیز جس پر کنف واجب ہے وہ جواہرات ہیں کہ جو سمندر سے غوطہ لگا کر نکالے جاتے ہیں. سیٹی وغیرہ کے اندر جو موتی ہوتے ہیں سمندر سے غوطہ پھوڑ نکالتے ہیں, یا انسان اگر چلا جائے تفریحاً فرض کی جگہ کسی کو چلا ہے فرض کیجیے تفریحاً چلا گیا اور جا کر اس نے غوطہ لگایا اور اس کو جواہرات بھی مل گئے, تو اس صورت میں بھی یہ جواہرات جو ہے جب اس کو مل جائیں گے تو اس کا کنف نکالنا پڑے گا. اس کا کنف نکالنا یعنی 5واں حصہ نکالنا واجب ہے. خود جواہرات کا 5واں حصہ یا ان کی قیمت جو ہے اس کا 5واں حصہ نکالنا واجب ہے. آپ کان اور خزانے کی جو گفتگو ابھی ہوئی, اس کے اندر تو ایک نصاب ہے کہ اگر 6 تولے سے کم ہے تو اس کے اوپر کوئی واجب ہے واجب نہیں ہے اور آپ اس کو بغیر کچھ نکالے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر 6 تولے سے زیادہ ہے تو خزانہ اور کان آپ اپنے تصرف میں استعمال بھی نہیں لا سکتے. جواہرات میں ہر کوئی کرنسی کسی بھی مقدار کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو 1 رسی کے برابر جواہر بھی مل گیا, 1 روپے قیمت کی قیمت پر جواہر بھی مل گیا تو واجب ہے کیا
برابر. بعد سے کبھی اس کو جاتا ہے وہ سمجھتا ہے,
کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں, 2 سال کے بعد اس کو ہو جا گیا, 10 سال بعد آیا, 50 سال بعد آیا, 100 سال بعد آیا, اس سے کوئی فرق نہیں, بلکہ ہمیں ایک دن کے بعد ہی آتا ہے. آج اس نے نجائز طریقے سے پیسے کمائے, کل اس کے ذہن میں یہ خیال آ گیا کہ یہ میرے حرام ہے اور وہ اپنے حرام سے توبہ کر لے گا. اتنا تو آپ اللہ کو معلوم ہے کہ حقوق الرباط میں توبہ کر لینا کافی نہیں ہوتا جب تک جس کو نقصان پہنچایا ہے اس کے نقصان کو پورا نہ کر سکتا. تو اگر کسی کے پاس حلال اور حرام پیسہ مل جاتا ہے, یہ بہت مسئلہ آج کل بھی دیکھ رہا ہے, کچھ حلال پیسہ ہے کچھ خراب پیسہ, دونوں آپس میں ملتے ہیں, اپنا جو بینک سے لون لیتے ہیں اگر اس کو ہم حرام مانیں, آپ خدائی کے نزدیک اور آپ کوئی کے نزدیک سے چلائیں گے, بس کسی وہ حرام ہے آپ نے لیا کاروبار شروع کیا, ہم سب آپس میں مل کر رہتے ہیں, کیا کسی اور طریقے سے آپ نے حرام اور حلال کو ملا دیا, سب پیسے آپس میں. مجھے کہتے ہیں میں نے کس سے لیے تھے تو اس وقت ہم اس کو کہیں گے کہ مالک آپ کو معلوم ہے. اس صورت میں یہ واجب ہے کہ آپ ہر ایک کے پاس جائیں گے اور ہر ایک کو راضی کریں گے. یہ 10,000 ہیں, آپ 5 آدمی ہیں, آپ میں سے کسی بیس نے کسی بیس سے یہ پیسے میں نے جبران یا حرام حرام طریقے سے لیے تھے, اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں. آپ کے واپس میں جس طریقے سے لے ہیں میں اس پیسے کو کمپلین کروں. اگر واپس میں راضی نہیں ہوتے, کوئی کہتا ہے کہ 3,000 دو, کوئی کہتا ہے 4,000 دو, کوئی کہتا ہے کہ پورے 10,000 اس کو دے دو, تو چرن آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ سب کو ان کی جتنی ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق. اگر وہ لوگ راضی ہو گئے تو جس طریقے سے راضی ہوئے وہ ان کے حوالے کر دیں, وہ اپنی ایک کمیٹی بنا لیں گے, باقی کو آپ کے پاس بھیج دیں گے, آپ کے اندر بچے مجھ سے پیش کر دیجیے گا, ان کے اندر اور آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. وغیرہ کو بلا لیجیے, پاکستان وغیرہ پڑھ لینا. لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتے, ہر ایک کہتا ہے کہ 10,000 میرا یا 5,000 تھا یا 7,000, اس صورت میں اب آپ واجب یہ ہے, ہمارے پورے کے مخلصین کے لیے واجب یہ ہے کہ سب کو 2,000 دے دیجیے, یعنی برابر بالکل برابر برابر پانچوں میں تقسیم کر دیجیے. اس کے بعد اب آپ جو ہے اپنی شرعی ذمہ داری سے بہت بڑا ہو گئے اور آپ کا حق گناہ نہیں رہا جو آپ نے پہلے پیش کیا. آپ نے سنا نہیں کہ ہاں معاملہ ذرا مختلف ہے, مطلب ان کے یہاں اس سے بہت آسان, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور مدامت کریں اور بات چیت کریں اور مذاکرات کریں اور کانفرنس کریں. معاملہ بالکل سیدھا سادھا ان کے یہاں ہے کہ نہ راضی کرنے کی ضرورت ہے نہ برابر تقسیم کرنے کی ضرورت ہے. آپ یہ کیجیے کہ 5 آدمیوں کے نام لکھ کر, 5 پرچیوں پر نام لکھ کر آپ پورا اندازی کیجیے, لوٹری ڈالیے اور روپئے جس کا نام آئے اس کے حوالے آپ اس کو کر دیجیے. اس کے بعد آپ کی ذمہ داری بالکل ختم ہو جاتی ہے. لیکن پورا اندازی اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے جس طریقے سے ہمارے اکبر ادارے کرا کہ وہ فون کر کے نام ان کے کسی رشتے داری کر دیں. ایسی صورت حال نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایمانداری کے ساتھ جن کا حق ہے اس کو آپ اس کے حوالے کر دیجیے. تو یہ مسئلہ ہے. اس صورت میں اگر آپ کو مال بھی معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے 5,000 یا 10,000 ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ کس کا ایک آدمی ہے تو لوگ کے حوالے کر دیجیے, ایک سے زیادہ ہے تو آپ اپنی کی رکھیے, تھوڑا اندازی کر کے نام نکالیے اور اس کے حوالے کر دیجیے. آپ نے اپنی رسی سب کو راضی کیجیے, اگر راضی نہ ہو تو برابر برابر سب نے تقسیم کر دیجیے. یہ تو پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نہ آپ کو یہ معلوم کہ مالک کون ہے, نہ یہ معلوم کہ یہ مال کتنا ہے. 30,000 میں پتا نہیں کتنا مال حلال ہے کتنا حرام, اور یہ بھی نہیں معلوم کہ 25,000 آپ کراچی شہر میں کاروبار کر رہے ہیں, پتا نہیں کس کس سے آپ نے کاروبار کیا. بالکل ذہن میں کوئی کسی قسم کا خیال نہیں ہے کہ یہ پیسہ کس کا. اس صورت میں پھر یہ واجب ہے کہ آپ اس کا فنڈ نکالیں, اور فنڈ نکالنے کے بعد جو کچھ آپ نے نکالا اس کو آپ فنڈ کے طریقے سے آدھا مستحق تک آدھا فقیر تک پہنچا دیجیے گا, اور اس کے بعد آپ کا مال جو ہے اب وہ پاس ہو گیا اور حلال ہو گیا. اس کو آپ ہر دن نکالنا واجب ہے. اس کے اندر بھی ایک مسئلہ ذہن پیدا ہوتا ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے فنڈ نکال دیا, بعد میں یہ معلوم ہوا, بعد میں آپ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ 30,000 میں سے آپ نے 5,000 فنڈ کا نکال دیا. بعد میں آپ نے کاغذات وغیرہ دیکھے, جانچ پڑتال کی, کہیں سلسلہ مل گئی آپ کو, کوئی پرانی ڈائری نکل آئی, اور اس سے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ جس سے آپ نے نکالا ہے اس سے زیادہ آپ آنے حرام. 6,000 آپ نے نکالا ہے, 8,000 آپ نے حرام کر کے لیے. اب یہ ضروری ہے, اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ جتنا پیسہ باقی ہے, جتنا آپ نے کم نکالا تھا, 6,000 نکالا تھا, 8,000 نکالنا, یہ آپ کو ضلع بات نہیں. اگر نکالتے وقت یہ معلوم تھا کہ 6,000 بن رہا ہے لیکن 8,000 کا فنڈ کو دینا, تو اس صورت میں تو مقدار آپ کو معلوم ہے, اس کا مسئلہ ہے. جس وقت آپ نکال رہے تھے اس وقت آپ کو روزگار نہیں معلوم, آپ نے فنڈ نکال دیے 2 مہینے 3 مہینے سال 2 سال 5 سال 10 سال کے بعد کسی پرانے کاغذ کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوا کہ آپ کے اوپر 8,000 حرام کے پیسے ہیں, اور آپ نے صرف 6,000 نکالے ہیں, تو باقی 2,000 بھی اب آپ نکال دیجیے. اس کے بعد اب آپ کا مال حلال ہو, بیچ کے پورے ہفتے میں وہ حلال رہا, جو کچھ آپ نے کام کیا وہ کام بالکل صحیح رہا. کہ مطلب اگر آپ اسی پیسے سے حج پر چلے گئے تو حج آپ کا بالکل صحیح رہا, لیکن جس سے یہ اطلاع ملی اس کے بعد اگر آپ نے 2,000 نہیں نکالے تو آپ کا مال ایک مرتبہ پھر حال حرام و حلال میرا جلا بن گیا, اور پھر اس میں تصرف کرنا جائز نہیں رہے. یہ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب آپ کو نہ مالک معلوم ہو اور نہ یہ معلوم ہو کہ اس کی مقدار کتنی ہے. اور اسی سلسلے میں یہ مسئلہ بھی آتا کہ فرض کیجیے اس سے سلٹ معاملہ ہو گیا, کتنی تعداد کا آپ نے نکال کے معاملہ بدل ہو گیا, بعد میں آپ کو مالک معلوم ہو گیا, کاغذ دیکھنے سے کسی اور طریقے سے یہ ملا نہیں کہ یہ میں نے پیسے نکالے تھے, یہ پورا شب کے پیسے بیس کے پیسے سے اس کا نام آپ کو معلوم ہو گیا. اب آپ پر یہ واجب ہے کہ آپ اس کو جا کر راضی کریں, اس کو بتائیں مسئلہ بتائیں کہ یہ مسئلہ تھا میں نے اس طریقے سے دیکھ لیے, اس کو راضی کریں. اگر وہ راضی ہو گیا کیونکہ راضی نہیں ہوا بلکہ کہیں کہ میرا پیسہ دیجیے مجھے, اس صورت کے اندر آپ آئے کوئی کے نزدیک, کیونکہ آپ نے شرح مسئلے پر عمل کرتے ہوئے ایک دفعہ پیسہ نکال دیا تھا اس لیے دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں, وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو پہلے تو راضی کیجیے, لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوتا تو پھر اس بات تھوڑی ہے اس کی حالت پر, اور اب آپ پر نکالنا واجب نہیں ہے, آپ آئے کوئی کے نزدیک. آپ آپ میرے کے نزدیک اس صورت میں احتیاط کے واجب یہی ہے کہ آپ صحیح پیسے جتنے وہ مانگ رہا ہے اور جتنا اس کا حق اتنے پیسے آپ اس کو دے دیجیے, اگر وہ راضی نہیں ہو رہا جو کم سے گار چکے تھے وہ الگ اس کا آپ کو سواب لے کے اگر کبھی جاتے, لیکن اب آپ اس کا حصہ جو ہے وہ دوبارہ نکال دیجیے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے راضی کر دیجیے. تو دوسرا مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو نہ مالک معلوم ہو نہ مال حرام کی مقدار معلوم ہو تو اس صورت میں کمبھ نکالنا واجب. تیسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو مالک معلوم پورا جب جو پیسے کا مالک ہے جو میرے پاس پیسے ہیں اس میں کچھ پیسے حرام ہیں اور یہ زید کے حرام ہیں, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کتنے پیسے ہیں, یہ نہیں معلوم کہ یہ کتنے پیسے ہیں, 2,000 ہیں, 3,000 ہیں, 5,000 ہیں, 10,000 ہیں, 12,000 ہیں, کچھ نہیں معلوم, مالک کا نام معلوم. اب اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ مالک کو راضی کریں, 2,000 دے کر, 3,000 دے کر, 4,000 دے کر, جتنے پیسے دے کر آپ راضی کر سکتے ہیں اس کو راضی کریں, لیکن اگر وہ بہت زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہے اور آپ اتنے پیسے نہیں دینا چاہتے, آپ کو یقین ہے کہ اتنا تو اتنا نہیں ہو, 30,000 میں سے وہ کہہ رہا ہے کہ 25,000 اس کو دے دیں, آپ کو یہ تو یقین ہے کہ 12-25,000 اس کا نہیں ہو سکتا, تو آپ اس صورت میں جتنا آپ کو یقین ہے وہ اس کے حوالے کر دوں گے, مطلب آپ کو یہ یقین ہے یہ کہتے ہیں کہ شاید 2,000 تھا یا 3,000 تھا یا 5,000, 5,000 پر تو یقین ہے اس سے زیادہ نہیں, تب آپ یہ 5,000 اس کے حوالے کر دیں گے چاہے وہ راضی ہو یا راضی نہ ہو, اور اگر وہ نہیں رہتا تو پھر آپ حاکم اختیار کی طرف رجوع کر کے یہ پیسے اس کے حوالے کر دیں. تو تیسری صورت یہ ہے کہ مالک معلوم ہے اور مقدار معلوم نہیں ہے, پہلے تو مالک کو راضی کیجیے, اگر وہ راضی نہ ہو تو جتنے پیسے کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ اس سے زیادہ پیسے باہر حرام کے نہیں ہیں اتنے پیسے اس کے حوالے کر دیجیے, آپ بڑی معاف ہو جائیں. اور آخری صورت یہ ہے کہ آپ یہ تو معلوم ہے کہ آپ کے پاس 5,000 یا 10,000 یا 12,000 حرام کے پیسے, لیکن یہ نہیں معلوم کہ کس کے پیسے میں نے کس آدمی سے لیے, مالک نہیں معلوم مقدار معلوم, تو اگر نہ مالک معلوم ہو نہ مقدار معلوم ہو تو اس کا حکم نکالا جاتا ہے اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس صورت میں جہاں مالک نہیں معلوم مقدار معلوم, اس صورت میں جتنی مقدار آپ کو معلوم ہے جتنے پیسے آپ کو معلوم ہے کہ اتنے پیسے اس کا حق جتنے پیسے اس کا حصہ ہے اتنے پیسے آپ حاکم شرح سے اجازت لیں, اس میں ضروری ہے کہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جائیں ان سے اجازت لے لیں, ان سے اجازت لے لیں اور ان کی اجازت سے 10,000 یا 12,000 یا 15,000 جتنے آپ کے پاس حرام کے پیسے ہیں یہ پیسے آپ خدا کی راہ میں صدقہ کر دیں, خود نہیں بلکہ صدقہ کر دیں اس کے مالک کی طرف, اور بعد میں اگر کبھی مالک آ جائے اور اپنے پیسوں کا تقاضا کرے تو وہی مسئلہ جو ہم پہلے گزر چکا ہے یا ہوا تو اس کو راضی کیجیے, اگر وہ راضی نہ ہو تو آپ آئے کوئی گرنسی, اب اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ حاکم اختیارات سے پوچھ چکے ہیں, آپ آئے کو مہینے کے نزدیک احتیاط واجب یہ ہے کہ پھر بھی آپ دوبارہ دے دیجیے تاکہ اس کو راضی کر دیں, لیکن احتیاط واجب کی وجہ سے آپ آئے کو مہینے کے مسئلے دن بھی اس مسئلے میں آپ کوئی بھی طرف رجوع کر سکتے ہیں. یہ تو تھی چھٹی چیز جس کے اوپر تم کی واجب ہوتا ہے, یعنی مال حلال و مال حرام کے سبھی آپس میں لیں. اب ہے ساتویں اور آخری چیز جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کے مسائل کو بھی اس وقت اٹھایا, اس کے صرف ایک یا دو مسئلے اور اس کے بعد باقاعدہ تفصیلی گفتگو ان شاء اللہ آئندہ دن سے شروع ہوگی. لیکن گھٹے کی بھی بہت زیادہ اہم ہے اور یہ مسئلہ بہت لوگوں کو پیش آتا ہے کہ بعد میں جب کبھی توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بات کیا ہے. ساتویں چیز تو صرف صرف دو مسئلے کا بھی گفتگو ہماری مسئلے میں شروع ہو جاتے ہیں. ساتویں چیز انسان جتنی بھی کمائی کرے تجارت سے زراعت سے صنعت سے کوئی نوکری کر کے سیکھ مانگ کر اس کو زکات کا پیسہ لے کر کسی بھی طریقے سے جتنے پیسے کسی انسان کو ملتے ہیں ان پیسوں میں سے اخراجات کو نکال کر جتنے اس کے خرچے ہیں ان کو نکال کر باقی جتنا بچتا ہے اس کے اوپر چند شرائط کے ساتھ جن کا مسئلہ انشاءاللہ آتا رہے گا. پانچواں حصہ باقی جتنی بچت ہے جتنی سیونگ ہے اخراجات نکال اس کا پانچواں حصہ خدا کی راہ میں دینا انسان کے اوپر واجب ہے. اور جس کے اوپر یہ واجب ہے شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو اور عاقل ہو. اگر آپ بالغ اور عاقل ہونا ضروری ہے جس کے اوپر کون واجب یہ اس کو ہم کہتے ہیں شرط تبلیغ. یہ مطلب اگر یہ فی الواقع ہمارے موضوع سے خارج ہے لیکن کیونکہ ابھی آپ اس کو متبادل نماز میں اور روزے میں سنیں گے اس لیے اتنی ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ نماز پڑھنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے چند شرائط ہیں. جب تک کہ وہ شرط نہ پائی جائیں انسان پر نماز یا روزہ واجب نہیں ہوتا. اس کو ہم کہتے ہیں شرط تبلیغ. اور کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ شرائط انسان کے اندر نہ ہوں تو اس کی کوئی عبادت صحیح نہیں ہوتی. شرط کو ہم کہتے ہیں شرط صحت. اب شرط تکلیف میں یہ ہے کہ جو عبادت کے انسان کرے بالغ ہونا ضروری ہے. اگر بالغ نہیں ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت اس کے اوپر واجب نہیں. لیکن وہ عبادت اگر وہ کر لے تو صحیح اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا. شرط صحت والی شرط کو اگر انسان پورا نہ کرے تو وہ عبادت بھی اس سے صحیح نہیں ہوگی. مثلاً اگر کافر نماز بھی پڑھ لے کیونکہ نماز کی صحت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے یہ وہ نماز اس سے صحیح نہیں ہے. ہمارے بچے کے لیے شرط تکلیف یہ ہے کہ وہ نماز جو پڑھے تو وہ بالغ ہو. شرط صحت یہ نہیں ہے یعنی اگر اپنی نابالغیت کے زمانے میں نماز پڑھتا ہے تو نماز واجب نہیں ہے لیکن نماز اس کے لیے صحیح رہے. تو کم نابالغ بچے کے اوپر واجب نہیں ہے اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کم کا نکال. لیکن اگر نکالے تو کوئی فرق پر کوئی اشارے کی طرف سے نہیں. نابالغ بچہ جو ہے اپنی نابالغیت کے زمانے میں اگر کاروبار کر رہا یا اس کا سرپرست اس کا باپ اس کا چچا اس کے کاروبار کو چلا رہا اور اس نے اس کو نفع ہوا اس کے اوپر کچھ واجب نہیں ہے اور آئندہ جتنا اس کو نفع ہوتا زمانے کی قسم ہر انسان خسارے میں الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ہمیں اس سارے آپ کے اندر اجر میں من کانا فی قلبہ حبتا فی الارض فہو فی الجنہ، کہ جس کے دل میں رائے کے اور جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ پہنچے گا تو ضرور جنت، لیکن گفتگو یہی تھی کہ اگر اعمال صالحہ نہیں ہے وہ انتہائی تاخیر کے بعد 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 سال تک کا تذکرہ ہے روایت سے کہ اس کے بعد وہ جنت کے اندر داخل ہو، اور اگر ہمارے صالح ہیں تو پھر اور اپنے اعمال صالحہ کی بدولت، اور اگر ہمارے صالح میں کچھ کمی ہے تو کسی بات کی بدولت پھر اور جنت کے اندر داخل ہونے کا مستحق ہے۔ ہمارے صالحہ کے اوپر گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، آج ہمارے صالحہ کا پہلا جز یعنی حقوق اللہ یا عبادات کے موضوع کے اوپر گفتگو کرنا چاہیے، اور ان شاء اللہ آئندہ جنہیں کو جو ہماری آخری تقریر ہوگی اعمال کے موضوع پر اس کے حقوق اللہ یا اخلاقیات کے موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ خلق الموت والحیات، خدا نے موت اور حیات کو خلق، اس کے بارے کی آیت جلدی خلق الموت والحیات، موت اور حیات کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے ایک چیز دیکھنا، موت اور حیات کو حل کرنا، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کو کھیل کرو، کیا یہ خدا کی معذلہ کسی بچے کی طریقے سے ہے کہ ایک کھلونا بنا لیا اگر اس کو اٹھا کر توڑ، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو صرف اس لیے پیدا کیا، صرف اس لیے پل کیا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کو بلکہ بیچنے کا لفظ مناسب نہیں رہے گا، ہم نے موت اور حیات کو اس لیے پل کیا تاکہ تمہیں یہ بتا دیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اور برے عمل کرنے والا کون ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو سوائے ایک مقصد کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا، اور وہ مقصد کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کرے، یہ مقصد خلقت انسانی ہے اور اس مقصد کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے۔ عبادت دوسرے کریں یا نہ کریں ہمارے لیے کہ ہم جو صاحب ایمان ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ہم جو ایسی بستیوں سے توکل کا اور وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کی چیز یہی ایمان ہے کہ اس کے بغیر ہم کبھی ان کے دائرۂ محبت کے اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ امیر المومنین کا گزر ہو رہا ہے ایک ایسے گروہ کے ساتھ کہ جو بیٹھا ہوا تھا اور کچھ نعمات دنیا سے لطف اندوز ہو رہا تھا، جب ہمارے مولا کا گزر ہوا وہاں تو سنا مولا نے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے دنیا ہیں، جیسے بھی یہ سنا ویسے ہی رخ کیا گروہ کی طرف، اور جہاں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا روایت کہی ہے الفاظ حبیب المومنین، صرف یہ کہا کہ کیا تم لوگ بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ صفت دو تھی ہمیں ہو سکتی ہے، زندہ پیٹ اس کی پیٹ سے مل چکا ہوگا روزے رکھ کے اور پانچویں صفت یہ کہ رکوع اور سجود کرتے کرتے ان کی کمریں جو ہیں وہ ٹیڑھی ہو چکی ہیں پورا خوش ہو چکے ہوں اور ان کی کمر میں خوب پیدا ہو چکا ہوگا یہ سن کر کہا انہوں نے کہ مولا اس معیار پر تو جائے گی دنیا میں کوئی پورا اترے مولا نے فرمایا کہ کوئی پورا اترے یا نہ اترے بہرحال ہمارے سیاح کا معیار یہ اس کے بغیر سلطان نے بولا اس کے بغیر کوئی شخص ہماری نیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور یہ کپڑے کی ہماری نیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا اس دوسری حدیث میں جو دوسرے موقع پر احساس کر رہا ہے ایک دفعہ ایک اور گروہ نے پوچھا مولا سے یاد ملن موبائل آپ کے جیوں کی کیا علامت اور کیا سلامت تو زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ چوتھی خلافت امیر المومنین کو مل چکی تھی جو گروہ بن چکے تھے مسلمانوں میں ایک کیان علی اور ایک کیان عثمان کیان علی میں صرف ہم لوگ ہی نہیں تھے بلکہ وہ لوگ بھی تھے جو ان کو چوتھے نمبر کا خلیفہ مانتے تھے چنانچہ گروہ نے آگے بڑھ کر یہ پوچھا کہ مولا آج کل یہ کیان علی کے لفظ بہت سننے میں آ رہا ہے آخر آپ کو کیسے معلوم ہو کہ کوئی شخص آپ کا سیا ہے یا نہیں تو کون سی علامت ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ کوئی آپ کا سیا ہے یا نہیں یہ سن کر نے فرمایا پہلے پانچ باتیں تھی اب ان کو بھی کم کر کے صرف دو باتیں یہ فرمایا کہ دیکھو جو شخص یہ دعویٰ کرے یا زبان سے یہ کہے کہ وہ ہمارا سیا یا زمانے والے اس کو ہمارا سیا مانے اور تسلیم کرے تو اس میں دو صفتوں کو تلاش کر دے اگر یہ دو صفتیں اس کے اندر موجود ہوں سمجھ لینا کہ وہ یقین ہمارا کیا اس چیز کا خیال رکھیں کہ آج کی مصیبت صرف عبادات کے موضوع پر اس لیے وہ روایت کہ جس کے علاوہ کچھ اور باتیں ہیں وہ پہلے گزر چکی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں کہ وہ دو صفتیں جن کے بغیر تو کسی شخص کو ہمارا کیا نہیں سمجھ رہا پہلی صفت یہ ہے کہ اوقات میں نماز کی عبادت کرنے والا ہوں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والا ہو بلکہ یہ کہا کہ اوقات نماز کی حفاظت کرنے والا ہو نماز پڑھنے میں اور اوقات نماز کی حفاظت کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو نماز پڑھنے والا تو اس طریقے سے بھی پڑھ سکتا ہے کہ صبح کو اٹھتا ہے آٹھ بجے آٹھ بجے سوچتا ہے کہ نماز ادا تو ہوگی لیکن ادا نماز کی تو شریعت میں ایک چیز موجود ہے توبہ توبہ سب سے اللہ ہمارا ایسا کام نہیں کروں گا تو رکعت نماز پڑھتا ہوں پڑھا واجب کو بدل بندہ اللہ کو اسی طریقے سے آصف سے آیا جن میں کبھی موقع نہیں مل سکا نماز کا وقت پتا ہو رہا ہے اب سے سلسلہ شروع کیا تو دور و عصر و مغرب اور کیا پورا کا پورا کام ہے کہ سوائے شارٹ کٹ سے پندرہ منٹ میں اللہ کے ہر ایک انسان گھر تک پا لے سکتے یہ ہے نماز پڑھنے والا لیکن مولا فرما رہے ہیں اوقات نماز کی حفاظت کرنے والا کہ اگر صبح کا وقت ہے تو وہ صبح کی نماز پڑھتا ہوا ملے گا جو رین کا وقت ہے تو وہ دور و عصر کی نماز پڑھتا ہوا ملے گا مہرین کا وقت ہے تو مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہوا ملے گا یہ نہیں ہوتا کہ مغرب کے وقت دور کی نماز چل رہی ہے دوپہر کے وقت صبح کی نماز چل رہی ہے وہ نمازی ہے لیکن وہ اوقات نماز کی حفاظت کرنے والا نہیں اسی لیے روایت کے لفظ یہ ہے کہ المحافظ علی اوقات الصلاۃ اوقات الصلاۃ کی حفاظت کرتا ہو تو پہلی صفت کہ جس سے شیعہ اور غیر شیعہ کا فرق واضح ہوتا ہے یہی نماز کے سلسلے میں پیغمبر اسلام کی وہ حدیث تھی کہ کفر اور ایمان کا فرق کافر اور ایمان کا فرق نماز سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھے سمجھ لو کہ یہ مسلمان جو نماز نہ پڑھے وہ کافر نماز کا ترک کرنے والا تقریباً گویا کفر کی منزل پر ہے تو کافر اور مومن کا اختیار ہو گیا یہی نماز اور اب کافر اور مسلمان کا اختیار نماز اور مسلمان اور مومن کا اختیار اوقات نماز کی حفاظت جو وقت نماز کی حفاظت کر رہا ہے وہ مومن اور دوسری صفت لفظان اور دوسری صفت کہ ہمارا کیا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مال کے ذریعے اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ محبت اور مواصلات کا سلوک کرتا نظر آئے گا وہ مال کو اپنا مال نہیں سمجھے بلکہ اس موقع پر امام کیا پڑے سارے صلوات اللہ علیہ وسلم کے قریب جب بھی آگے آنے والی کی زکات کے سلسلے میں لیکن اگر اس کو اس حدیث سے ملا لے تو زیادہ مناسب رہے گا کہ ہے اگر کے زکات کے موضوع پر لیکن زکات اور امام پنجم نے یہ فرمایا خدا کا یہ انسان کائنات میں جتنا مال ہے وہ سب کا سب میرا مال جتنا مال کہیں نظر آتا ہے وہ سب کا سب خدا کا مال خدا کے علاوہ اور کسی کا مال نہیں المال ہو مال بل فقراء ہو عیال بل اغنیاء ہو قوم کے روایت کے الفاظ کہ جتنا مال تمہیں کائنات میں نظر آئے گا مال کو خدا کا مال بس فراغ بیان, اور جتنے بھی فقیر اس کائنات میں نظر آئے, جتنے بھی مریض اس کائنات میں نظر آئے, جتنے بھی مسکین تمہیں دکھائی دیں گے بیان, خدا یہ کہہ رہا ہے تو میرے عیال میں داخل, وہ میرے خاندان میں داخل, وہ میرے رشتے دار, بس اپنیا ہو موقع, اور جتنے بھی بنی, جتنے بھی صاحبان مال, جتنے بھی امیر, جتنے بھی دولت مند نظر آئیں گے تو اب کے دن وہ خدا کے وکیل, خدا نے ان کو اپنی رسالت دی, وہ خدا کی طرف سے ذمہ داری لے کر آئے. یہ بھی ایک بہت بڑا عہدہ ہے. انسان وکیل اسی کو بناتا ہے جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے, جس پر پورا بھروسہ ہوتا ہے, جس پر پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے مقصد کو پورا کر سکتا ہے, کہ بغیر اپنے پورے معاملات کے اختیار کسی اور کی سپرد نہیں کیا جا سکتا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ العمراء الاغنیاء موقع, جتنے بھی امیر, جتنے بھی صاحبان ثروت, جتنے بھی صاحبان دولت, وہ سب کے سب خدا کے وکیل ہیں. خدا نے انہیں اپنا وکیل بنایا, اس طریقے سے فقیر کو اپنے خاندان میں داخل کیا ہے, امیر کو اپنا وکیل بنایا ہے, دونوں کا درجہ برابر ہے. خاندان والے جتنی دفعہ دے سکتے ہیں صفحہ دے سکتے ہیں, لیکن وکیل اس دے جاتا ہے. انسان یہ سمجھ کر بناتا ہے کہ اس سے زیادہ امانت دار اور امیر کو جب نہیں ہوگا. تو فقیر خدا کے خاندان میں داخل ہے, امیر جو ہے وہ خدا کی موکل ہے, خدا کے بنائے گئے وکیل. اب ان کا کام میں نے امیروں کو دیا تاکہ وہ اس کی حفاظت کرے, اس کی نگہبانی کرے, اور جس طریقے سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر کرے گئے, آپ نے ایک آدمی سے سپرد مان کیا کہ مان رکھو, جب کبھی میرے بیوی بچوں کو ضرورت دے جائے تو اتنے سے وقتاً فوقتاً انہیں دیتے رہنا. یہ نہیں کہتے کہ اپنے مال میں سے دینا, بلکہ میرا مال ہے تمہارے حوالے ہے تو اس سے ان کے حوالے کرو. خدا بھی یہی کہہ رہا کہ میں نے امیروں سے یہ کہا کہ وہ میرے مال میں سے, میرے کیے ہوئے مال میں سے, میرے رشتے داروں کی, میرے خاندان والوں کی دیکھ بھال کرتے رہے. تو خدا نے اتنا اعتماد کیا امیروں کے اوپر, اسی لیے یہ آگے جانے کی روایت. اس کے بعد بھی اگر میرا کوئی موکل مجھے دھوکا دے, ایک انسان دوسرے انسان کو دھوکا دے سکتا, ایک مخلوق دوسرے مخلوق کو دھوکا دے سکتا, اور دھوکا انسان عموماً کھاتا ہے بے خبری میں, یہ حالت میں نا واقفیت. خدا ہر چیز کو جانتا ہے. اس کے بعد بھی جو کوئی خدا کو دھوکا دینے کی کوشش کرے تو میں اسے جہنم میں ڈال دوں گا بغیر اس کی پرواہ کیے ہوئے. اس کی عبادت کہتی ہے, اس کی اطاعت کہتی ہے, اس کے ایمان کا کیا حال ہے, کیونکہ اس نے مجھے دھوکا دیا. دوسرے کو کے بعد دنیا والوں کو دھوکا دیتے ہیں, ان کے بچنے کا امکان, مخلوق نے مخلوق کو دھوکا دیا, لیکن وہ جو اپنے خالق کو دھوکا دے رہا ہے اور اس کے مال میں بمن کر رہا ہے, اس سے زیادہ عذاب اور گناہ کا مستقبل کوئی شخص نہیں ہو سکتا. تو یہی امیر المومنین اپنے شیروں کی علامت سے فرما رہے ہیں کہ المحافظ على اوقات الصلاۃ, وہ اپنے نماز کے وقتوں کی عبادت کرنے والے ہیں. اور دوسری صفت یہ ہے کہ جو مال ان کو ملا ہوا ہے اس مال سے وہ غریبوں سے محبت اور مواقعات کا سلوک کرتے رہتے ہیں. اور اس کے بعد یہ خطرہ ہے کہ اگر کسی نے یہ دو صفتیں نہ پاؤں تو یاد رکھو کہ وہ مجھ سے انتہائی دور ہے, چاہے وہ مجھ سے غربت کا کتنا ہی دعویٰ کرے. اور جن شخصیتوں میں یہ دو صفتیں پالو, جان لو کہ یقیناً دلی طور پر مجھ سے قریب ہوں گی, چاہے ظاہر تمہیں مجھ سے کتنی بھی وہ دور نظر آئے. تو اوقات صلات کی محافظت اور اپنے مال سے دوسروں کے ساتھ مواصلات کا سلوک رکھنا, عبادت جسمانی اور عبادت مالی, نماز اور روزہ, اور دوسری طرف زکات اور صدقہ, یہ دو صفتیں ہیں مومن. اس کے بعد جتنی صفتیں آئیں گی کہ غصہ نہیں کرتا ہے, غرور نہیں کرتا ہے, وعدے کی پابندی کرتا ہے, تمام صفتوں کی بنیاد یہ یاد رکھیں, یہی تو صفتوں پر. ان کے علاوہ اگر دنیا بھر کی بوٹی پیدا ہوگی تو وہ بیکار ہے. جب تک یہ دو صفتیں نہ ہو, جس طریقے سے بغیر ایمان کو یہ دو صفتیں بیکار ہیں, اس طریقے سے بغیر دو صفتوں کے باقی تمام صفات جو ہیں وہ بالکل بیکار ہیں. اور اسی نماز کے سلسلے میں بنی حدیث جو ادھوری رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے, جو امام نے جاپا ہے صادق صلوات اللہ علیہ وسلم کو اسے مرجو کہ علیہ کا بالتقوی اللہ من برے بل اجتہاد کہ تم لوگوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ اللہ سے ڈرو, پرہیزگاری اختیار کرو, دین میں کوشش کرو, ادائے امانت کرو, اس میں حدیث سچی بات کہو, اس میں خلق سے کام لو, اس میں جواب سے اچھا سلوک کرو, سکون لگا رہنا بلا سکون علینا کہنا اور ہمارے لیے زینت کا سبب بننا بدنامی کا سبب نہ بننا. یہاں تک حدیث کی تشریح ہو چکی تو آخری کی تو علیہ کا کے طول رکوع رکھتی ہوئی ان تمام صفتوں کے علاوہ سے یاد رکھتی کہ سب سے اہم صفت عورت کے ارشاد فرمایا سکون لگا رہنا بلا سکون علینا کہنا اور علیہ کا بھی طول کے طول رکوع رکھتی ہوئی ہمارے لیے زینت کا سبب بننا بدنامی کا سبب نہ بننا. اور اس کا طریقہ کیا ہے تو علیہ کا بسول رکوع و سجود تمہارے اوپر یہ فرض ہے, یہ واجب ہے کہ اپنے رکوع اور اپنے سجود کو دور جتنا پورانی کر سکتے ہو پورانی کرو, کیونکہ جب کبھی کوئی مومن کسی روایت کے اندر اپنے رکوع اور سجود کو دور دیتا ہے تو اس وقت شیطان ایک آہ کرتا ہے, نام کہتا ہے ایک آہ کرتا ہے افسوس ندامت پچھتاوے اور پشیمانی, اور یہ کہتا ہے کہ میں نے سکے سے انکار کیا اور یہ سکہ کر رہا ہوں, میں نے نافرمانی کی اور یہ فرما برداری کر رہا ہوں, چنانچہ آپ کی وجہ سے شیطان تم سے دور بڑھتا ہے. تو اگر یہ عبادات نہیں ہے تو اخلاقیات یقینا بیکار, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے بنیاد ہماری کے لیے. اب کیونکہ وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ یہ کہ دو حدیثیں تمام عبادات کے سلسلے میں, اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ دن کو اعمال صالحہ میں اخلاقیات کی اپنے کو ناپنے کو شروع. ایک مرتبہ راوی امام جعفر صادق صلوات اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتا ہے تو سوال راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا, روایت بہت اہم روایت ہے, میں نے سوال کیا امام, اور یہ روایت اہم ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی عجیب و غریب روایت ہے کہ راوی خود امام کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ حیرت اور تعجب کے عالم میں آ جاتا ہے. تو کہتا ہے کہ میں نے امام سے یہ سوال کیا کہ مولا جتنے بھی گناہان کبیرہ ہیں ذرا وہ مجھے بتا دیں. امام نے کہا کہ اب کرو معاصی ہن فی کتاب علی سب الکفر باللہ وقتل النفس المحترمۃ وحقوق الوالدین والفرار من الظلم وعقل مال الیتیم ظلما وعقل الربا بعد البین والتعرب بعد الحجر. امام نے کہا کہ ہننا گناہان کبیرہ تو 70 یا 80 یا 84 کے قریب ہے, لیکن ہننا گناہان کبیرہ میں سے جو سب سے بڑے گناہ ہننا وہ گناہ جو سب سے بڑے ہیں, ہننا کی کتاب علی کی تو کتاب علی کے اندر ان کی تعداد 7 ہے, امیر المومنین کی جو کتاب تھی اس میں ان گناہان کبیرہ میں سے بھی جو کبیر ہے یہ روایت میں لفظ اکبر موجود ہے, اکبر و محافی سب سے بڑے گناہ 7 گناہ. اس کے بعد ایک کر کے گنایا الکفر باللہ, اللہ سے کفر اختیار کرنا, کفر اختیار کر کے خدا سے دور ہو جانا. اس کے بعد قتل نفس المحترمۃ, کسی ایسے انسان کو قتل کرنا جس کی جان باعث احترام ہو. اس کے بعد تیسرا گناہ جو سب سے بڑا ہے وہ ہے حقوق الوالدین, والدین کی نافرمانی سے. چوتھا گناہ کے بعد سب سے سب تقریباً برابر ہیں لیکن ایک تھوڑی سی تک چوتھا گناہ حق دو مال الیتیم ظلم, یتیم کے مال کو ظلم کے طور پر کھائیں, بطور سرپرست کھائیں یا بطور نگہداشت کھائیں یا جو جہاں میں اجازت ہوئی ہے اس حد تک کھائیں وہ جائز, لیکن حق دو مال الیتیم ظلم اگر ظلم کے طریقے سے یتیم کے مال کو کھایا تو چوتھا گناہ ہے کبیرہ. پانچواں گناہ ہے کبیرہ بل فرار و بنا سوکھ ہے میدان جنگ سے جہاد کے میدان سے بھاگنا. چھٹا گنا وہ اصل و ربا بادل بین, یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ سود حرام ہے اصل و ربا سود کا کھانا. اور ساتویں صفت بس تعرب و بادل ہجرت, کہ جب ایک مرتبہ تم ہجرت کر کے اسلام میں آ جاؤ, جب ایک مرتبہ جہاد کو اور پسپنے کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جاؤ اس کے بعد تمہارا اپنی پرانی حالت کی طرف لوٹ جاؤ. کے ساتھ گناہان کبیرہ میں سے بھی جو اکبر محافی ہے وہ امام نے بتا دیا. اس روایت کو سنا رہا اور راوی یہ کہتا ہے کہ انتہائی تعجب کے عالم اس روایت کو سن کر بہت تعجب ہوا. تعجب یہ ہوا کہ گزراوی بیان کرتا ہے کہ سوال کو میں نے فوراً پوچھا امام سے کہ مولا یہ آپ نے گناہان کبیرہ بتایا لیکن حق لو مال یتیم نرحم اکبر و امتر صلاح, کہ مولا ذرا یہ بتا دیجیے کہ اگر کوئی یتیم کے مار سے جہاں میں چار آنے کے برابر کچھ کھا لے تو وہ بڑا گناہ ہے اکبر و ام ترک الصلاۃ یا نماز کا چھوڑ دینا بڑا گناہ ہے. امام نے کہا کہ ترک الصلاۃ اکبر من اقل مال یتیم ہے، ترک الصلاۃ نماز کو چھوڑ دینا یقینا یتیم کے مال سے کھانے سے بڑا گناہ، یتیم کا مال کھانے گناہ کبیرہ ہے، بڑے معصوم ہے لیکن ترک الصلاۃ اس سے بڑا گناہ. تو میں نے یہ پوچھا کہ مولا آپ نے پوری فہرست کو یہ گنا دی لیکن اس کے اندر ترک الصلاۃ پر تو تذکرہ ہی نہیں. ہم یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے، سلیم کا دور ہے، کتنا بڑا گناہ ہے، اب تک رسول کے دور سے دور تک یہ سن رہے ہیں کہ ترک الصلاۃ ایک بڑا گناہ ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آپ نے جو ابھی میرے امام نے کیا ارشاد کیا، امام نے فرمایا کہ کون کہتا ہے کہ میں نے ترک الصلاۃ کا تذکرہ نہیں، تم نے کس طریقے سے ان کو سنا، ذرا ایک مرتبہ پھر اس پیرنٹ کو گنوانا. اس نے کہا کہ الکفر باللہ ہے، والدین وقت تو نفس المحترمہ باپ تو مال یتیم ظلم باپ تو ربا باد البینہ بل فرار من الخوف بل تحرر کو بات کی جاتی ہے. مولا کے ساتھ سنا آپ نے فرمائے تھے اس کے اندر تو مجھے گھر کے تلاش نظر نہیں آتا. نام نے کہا کہ ماں آئی اوبر کہ تم نے اتنے سارے تو گر لیے لیکن سب سے پہلی کون سی چیز تھی، کون سی چیز تھی؟ اس نے کہا کہ مولا الکفر باللہ. امام نے کہا کہ اتنا ترک الصلاۃ کفر، کفر باللہ جب میں نے کہا تو ترک الصلاۃ تو خود بخود اس کے اندر داخل ہو گیا. اتنا ترک الصلاۃ کفر ہے من غیر علت، کہ ترک الصلاۃ یقیناً کفر ہے اور سب سے بڑا کفر یہی ہے کہ سب سے پہلا گناہ یہی بن گیا، لیکن ہے من غیر علت، اگر بغیر کسی مجبوری کے کوئی چھوڑے، مجبوری ہے تو دوسری بات ہے لیکن اگر بغیر مجبوری کے چھوڑے تو وہ کفر کی حد کے اندر داخل ہو گیا، اگر کہ انسان ظاہری طور پر کافر نہیں ہوا اس کے اوپر اتنے کافر داخل نہیں ہوں گے. اور اس کی وجہ بھی پیغمبر اسلام سے ایک دفعہ پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو چھوٹے گناہ ایسے ہیں جن کو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور نماز کو چھوڑنے والا آپ کہتے ہیں کہ گویا کافر ہے، یہ کافر نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے اس کی پرانی وجہ بتائی تھی کہ بارہ اس وقت اس کا وقت نہیں ہے، نماز کے موضوع پر پہلے تقریر ہو چکی ہے، جب اس کا ختمہ دوسری تقریر ہوگی تو ان شاء اللہ وہ گفتگو سے آئے گی کہ ترک الصلاۃ کو گویا کفر قرار دیا گیا ہے، اندر کفر کے بالکل قریب ہے، بالکل مساوی ہے، صرف ایک معمولی سا فرق ہے، اگر وہ فرق بھی کوئی مٹا دے تو ترک الصلاۃ بھی ایک کفر بن جاتا ہے، لیکن اس کا تذکرہ ان شاء اللہ آئندہ ہوگا. تو نماز کی تو یہ اہمیت ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں کہ اکبر معافی میں اکبر معافی صاف اور انصاف میں بھی سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کفر ہے، اور کفر ہی کہتے ہیں کفر ہی کہیں کفر کفر ہی تو اس کی ترک الصلاۃ، اور اسی لیے اگر کوئی ترک الصلاۃ کرتا ہے حدیث ہے، اگر کہ یہ حدیث لب بلب اس کے اوپر اعتماد اتنا ضروری ہے لیکن حدیث کا مقصد صرف تحدید ہے، ڈرانا ہے اگر کہ اتنا گناہ ہوتا نہیں ہے لیکن بتانے کے لیے آپ کو کہ اتنا گناہ بھی ہو سکتا ہے کہ من آنا سارے کا سلا دے دے لوگ کبھی موت کی سکے تو ان لوگوں پتلا سکین انبیاء اول ہوں آدم آخر ہوں انا، کہ جس نے سارے کے سلاد کو چھوڑی سارے کے سلاد کا جو گناہ ہے وہ تو ہمارے تصور سے باہر ہے، لیکن جس نے سارے کے سلاد کی مدد کر من آنا سارے کا سلاد مدد کر اس چیز سے مدد کی بے لوگ بے لوگ مسین ایک لکڑا اٹھا کر اسے دیا اور کہ کس مسین کے کپڑے کا ایک معمولی کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دیا کہ یہ لے جاؤ، اتنی سی مدد کرنے والا کہاں نہ وہ بدلا تفین انبیاء ہیں، وہ ایسا ہے جیسے اس نے سستا انبیاء کو بدل دیا، اور انبیاء کے کون سے کہ اول ہوں آدم و آخر ہوں انا، کہ اول ان میں آدم ہے اور آخری جو ہوں میں ہوں، ایسی روایت بہت سخت روایت ہے لیکن اس کی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اندر آئے گی کہ پیغمبر کا کام تمام انبیاء کا کام کیا ہے، آواز حق کو بلند کرنا، خدا کے حدود کو لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانا، لوگوں کو خدا کی اطاعت کی طرف لے کر آنا، لوگوں کو خدا کی اطاعت کا راستہ دکھانا، تاریخ صلاح اس راستے کو کھلا بیٹھا ہے، تاریخ صلاح اس راستے کو چھوڑ بیٹھا ہے، تاریخ صلاح سے وہی ہے کہ اس سے پہلے یہاں پر ایک دفعہ گفتگو آئی تھی کہ ہم یزید سے بدتر کیوں ہو سکتے ہیں، کہ یزید جس نے امام کو شہید کر رہا ہے ہم مقتدی امام کو شہید کر رہے ہیں، کافر جو ہے وہ بظاہر نبی کے خلاف ہے، سارے کے خلاف جو ہے وہ نبی کے خلاف نہیں مقصد نبی کے خلاف ہے، نبی کو مانتا ہے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن جو مقصد نبی ہے وہ اس کے خلاف ہے، چنانچہ بظاہر تو نہیں لیکن حقیقتاً اس کا گناہ اس سے بڑا ہونا چاہیے، یہ مقصد نبی کو ختم کر رہا ہے، اور جو مقصد نبی کو ختم کر رہا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود نبی کو ختم کیا، نبی کی اہمیت اپنے مقام پر ہے لیکن ہمارے سامنے نبی اپنے مقصد کے ساتھ آتا ہے، تو جب ہم نبی کے مقصد کو اس سے دور کر دیں گے تو گویا ہم نے نبی کی نبوت کے اوپر کلہاڑا چلا دیا، نبی کی نبوت کا خاتمہ کر دیا، تو اسی لیے یہ ہے کہ اس نے 70 انبیاء کو قتل کیا جس نے تاریخ صلاح کی مدد کی، کیونکہ تاریخ صلاح نبی کے مقصد کو ختم کر رہا ہے، ہم تاریخ صلاح کی مدد کر کے گویا نبی کے مقصد کو ختم کرنے میں اس کی مدد کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے یقیناً اس گناہ کے مستحق ہوں گے. لہٰذا نہ ہو تب بھی ظاہر روایت یہی ہے کہ اتنا گناہ اگر نہ بھی ملے تب بھی جو کچھ تحدید موجود ہے وہ یہ بتانے کے لیے تیار ہے کہ جب تارے کے سلاخ کی مدد کرنے والے کا اتنا گناہ ہو سکتا ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو خدا کے ہاتھ, جب اتنا ہو سکتا ہے تو خود تارے کے سلاخ کا کیا گناہ ہوگا, گناہ ہونے نہیں بن سکتا. اگر شروع اس میں زکات اور قمت اور جہاد اور امر بالمعروف اور روزے ہر چیز کے اوپر رہ گئی تھی, لیکن بحث سے مجبوری ایک عبادات کے اوپر شروع ہو گئی ہے, اس لیے آئندہ موضوع پر شروع نہیں ہوگی. اب تو نات کے موضوع پر ان شاء اللہ آئندہ دنیا کو شروع ہوگی, اور یہ تمام موضوعات الگ الگ وقت مقام پر زیر بحث آئیں گے. نماز, روزہ, حج, زکات, جب ان کے مسائل کا آغاز ہوگا تو ہر ایک طرح کی پکڑی الگ الگ ہو جائے گی, تاکہ انفرادی طور پر اس عبادت کی اہمیت بھی آپ کے سامنے واضح ہو کر آئے. غریب اور مسکین نہیں, غریب اور مسکین تو ہر وہ شخص ہے کہ جس کی آمدنی کم ہو اور اس کے اخراجات اس سے زیادہ. ایسا آدمی بھی چرن غریب ہے کہ جو 1,000 روپے تنخواہ حاصل کرتا ہے اور اس کے اخراجات زائد اخراجات 2,000, وہ بھی غریب اور مسکین. دوسرا شخص ہے اس کی آمدنی 500 ہے اور اس کے جائز اخراجات بھی 500, یہ کیا امیر ہے وہ کیا غریب ہے. اب اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اسی لیے یہ ہے کہ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے رشتے داروں کو دیکھیں. دو وجہ, ایک تو یہ کہ رشتے دار کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ دوسرے آدمی کو اس بہتر طریقے سے نہیں پہچان سکتے کہ وہ فقیر ہے یا فقیر نہیں. اپنے رشتے دار کو آپ زیادہ بہتر طریقے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ واقعہ مستحق ہے یا مستحق نہیں. اس سلسلے میں دھوکے کا استعمال جو ہے وہ کم سے کم رہے گا, اور مستحق تک ہی وہ چیز پہنچے گی. اب غریب اور مسکین, غریب اور فقیر میں بھی چرن ایک فرق ہے. غریب وہ ہے کہ جس کی آمدنی ہے 1,000 روپے اور اس کا خرچہ ہے 2,000, یعنی کچھ آمدنی ہے خرچہ زیادہ ہے. مسکین وہ کہ جس کی کوئی آمدنی بالکل نہیں, بے روزگار ہے یا کوئی اس کے پاس پیسہ نہیں. اور فقیر وہ کہ نہیں, غریب وہ کہ پیسے آتے ہیں ہے اس کی آمدنی لیکن اس کا خرچہ زیادہ ہے. تو یہ فرق ہے غریب اور مسکین. جائز قرضے میں ابھی حکومت کی گفتگو میں آئے گا کون سے جائز قرضے, پورا مسئلہ ہے جس کا حکومت لازم نہیں ہے وہ جائز قرضے تفصیل کے ساتھ پورا مسئلہ ہے. فرمائیے آپ ابھی میں چلا سے اجازت دے کر بھی نہیں کر سکتے.